بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. اور پچھلے کئی دروس سے ہم ایک ہی مسئلے کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، جو عقیدے کے اصول میں سے ایک اہم اصول ہے کہ اصول جماعت کے نزدیک ایمان کی تعریف کیا ہے. اور ہم پہنچے تھے امام ابو عثمان الصابوني رحمہ اللہ کہ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے اس قول پر، جب ان سے ایک بزرگ نے سوال کیا کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو چوری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں وغیرہ، کیا جواب دیا تھا؟ کیا جواب دیا تھا امام صاحب نے؟ میں اسلام سے خارج نہیں کرتا. یعنی ایسا شخص جو ہے وہ کبیرہ گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. تو اس کے جواب میں اس شخص نے، اس بزرگ نے کہا، جو عباد میں سے تھا لیکن علماء میں سے نہیں تھا، اور جو خوارج کی سوچ رکھتا تھا، کہ آپ کی عمر اتنی ہو چکی ہے، آپ بزرگ ہو چکے ہیں، آپ مرجی ہو گئے ہیں. تو جواب میں کیا فرمایا؟ مرجی ہمیں قبول نہیں کریں گے. مرجی قبول کیوں نہیں کریں گے؟ دو وجوہات ہیں. ایک تو مرجیہ کا رد کرتے آئے ہیں، اور ہمیشہ سے اہل سنت والجماعت جو ہے بدعت کا رد کرتے ہیں، اور یہ بھی عقیدہ کے اصول میں سے ہے کہ حکمت کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے دلائل کی روشنی میں اہل بدعت کا رد کیا جاتا ہے اور سنت کو ثابت کیا جاتا ہے. جس شخص نے زندگی بھر مرجیہ کا رد کیا ہے یا کرتا آیا ہو، تو مرجیہ کہاں اسے قبول کریں گے؟ دوسری بات یہ جو جواب انہوں نے خود دیا ہے کہ مرجیہ کہتے ہیں کہ ہماری نیکیاں قبول ہو چکی ہیں اور ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہیں. اور امام صاحب فرماتے ہیں، امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، میں تو یہ کہتا ہوں اگر میری ایک نیکی بھی قبول ہو جاتی، مجھے پتہ چل جاتا، تو میں گواہی دیتا کہ میں جنت میں ہوں. یہ اثر یاد ہے کہ نہیں؟ پچھلے درس میں پڑھ چکے ہیں نا یہ اثر، تو کہ میں تین مرتبہ دہرا چکے، چوتھی مرتبہ میں نے دہرایا ہے. یہ جو کتاب ہم پڑھیں نا، عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث، اس کتاب کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں سلف کے اقوال اور آثار موجود ہیں، سند کے ساتھ موجود ہے. امام ابو عثمان رحمہ اللہ نے اپنی سند سے ان آثار کو نقل کیا ہے اس پیاری کتاب میں، بے مثال ہے اپنے اس طریقے میں. ہم جو عقیدہ کے اصول کی باقی کتابیں پڑھتے ہیں یا کچھ اور بھی پڑھا ہے، اور بھی کتاب ہے، اس کا آگے ذکر کروں گا انشاءاللہ جب اور شروحات کریں گے انشاءاللہ عقیدہ کی کتابوں کی، کئی ایسے علماء جو اپنی سند سے ان مسائل کو بیان کیا ہے. لیکن اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ امام صاحب جس مسئلے کو بیان کرتے ہیں، جس عقیدے کے اصول کو بیان کرتے ہیں، سند کے ساتھ سلف کے اماموں کے اقوال بھی پیش کرتے ہیں، دلائل بھی ہیں قرآن اور سنت میں سے، اور پھر سلف کے اقوال بھی ہیں کہ ان ہمارے ان اسلاف صالحین نے ان نصوص کو، ان دلائل کو کیسے سمجھا ہے، اور اپنے عقیدے کو کیسے درست کیا ہے، اور اس پر کس طریقے ثابت قدم رہے ہیں، اور کیسے بدعت کا رد کرتے آئے ہیں. یہ تین چار چیزیں لازم و ملزوم ہیں، ان کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. ہم پہنچے تھے امام صاحب کے اس جملے پہ، شیخ ربیع حفظہ اللہ نے شرح میں امام ابن المبارک کی ان چند پیاری باتوں کی شرح کرتے ہوئے فرماتے، فالانسان لا يركب رأسه ويغتر، تو انسان کو چاہیے کہ اپنا سر پہ سوار نہ ہو، یعنی تکبر سے کام نہ لے اور غرور سے کام نہ لے. یعنی جو کہتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو چکے ہیں اور میرے نیکیاں قبول ہو چکی ہیں، اب یہ کیا ہے؟ مومن کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے نا، اب عمل صالح کرتے ہیں آپ کو یقین ہے کہ آپ کا عمل قبول ہو گیا. ایک بڑی اہم بات ہے یہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو تکبر سے کام لیتا ہے اور مغرور ہو جاتا ہے چند عبادات کرتے ہوئے، تو کہتا ہے کہ میرے پاس یہ ہے، میں نے یہ عمل کیا وہ عمل کیا، تو اپنے اعمالوں کو دیکھتے کتنا زیادہ ہے. الاخر ہی شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں اگر آپ پہاڑوں جیسے اعمال بھی لے کے آئیں تو آپ اپنی جنت قطعی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ میں جنتی ہوں، یا یہ بھی قطعی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ میرے اعمال قبول ہو چکے ہیں. وانما ترجو من اللہ ترجو فیہ خیرا، لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں، خیر کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال نیک اعمال قبول کرے گا، اور آپ خیر کی توقع کرتے ہیں اور خیر سے اور خیر کی امید رکھتے ہیں. وتخاف فی نفس الوقت، اور اس وقت آپ ڈرتے بھی ہیں، عمل قبول ہونے کی امید ہے اور یہ ڈر اور خدشہ بھی ہو سکتا ہے میرے عمل قبول نہ ہو. اس کی دلیل دیکھیں، بڑی پیاری دلیل ہے. قال تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تبارک و تعالی والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الى ربهم راجعون، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 60. اور وہ لوگ جنہوں نے دیا ہے جو کچھ دیا اعمال صالحہ میں سے، اعمال صالحہ لے کے آئے ہیں، اعمال صالحہ ان لوگوں نے کیا ہے. وہ قلوب مجلۃ، اور ان کے دل ڈر سے بھرے ہوئے، نیک عمل بھی کرتے ہیں اور ان کے دل کی حالت کیا ہے؟ ڈرے ہوئے ہیں بہت اپنے رب سے، عمل اپنے رب کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، عمل صالح کر رہے ہیں، اپنے رب کے لیے کر رہے ہیں، اخلاص اور اتباع سنت کی بنیاد پر کر رہے ہیں. وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَتُمْ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، یقیناً اپنے رب کی طرف ان کی واپسی ہے، لوٹ کر رب کی طرف جانا ہے. یعنی جو بھی اعمال کر رہے ہیں حساب رب نے لینا ہے، مرنے کے بعد واپسی رب کی طرف ہے اور حساب بھی اپنے رب کو ہی دینا ہے. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اعمال کرتے ہیں، اعمال کرتے رہتے ہیں، ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ان کے اعمال کہیں قبول نہ ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی ڈرتے ہیں کہ ان کے اعمال قبول نہ ہو. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عائشہ کو اس آیت کی تفسیر بیان کی ہے. سید عائشہ رضی اللہ عنہا نے، ام المؤمنین نے، الصدیق بنت الصدیق رضی اللہ عنہما، جب اس آیت کریمہ کو پڑھا تو ان کو ذرا عجیب سا لگا، اس اعتبار سے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، شاید ان کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک، ڈرتے کون ہیں؟ جو گناہ کرتے ہیں وہ ڈرتے ہیں، یہ ان کو ڈرنا چاہیے، یا جو نیک عمل کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے؟ ظاہراً کیا لگتا ہے؟ تو گنہگار جب کسی مومن سے گناہ ہوتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے. کیوں ڈرتے؟ کوئی رب پکڑتا ہے اس کو، اس کی سزا سے ڈرتا ہے، پھر ڈرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے نا. اس سے اوپر درجہ ایک اور ہے کہ انسان جب نیکی کرتا ہے وہ بھی تب بھی ڈرتا ہے. پھر شیخ ربیع حفظہ اللہ اس آیت کریمہ کے تعلق سے ایک وضاحت کرتے، پھر قصہ میں بیان کرتا ہوں. کیونکہ ڈر اس لیے ہوتا ہے نیک عمل کرتے ہوئے کہ جو عمل کیا ہے اس کا اس حق ادا ہوا کہ نہیں ہوا ہے، اس میں کہیں ریاکاری تو شامل نہیں ہو گئی، کسی شرط میں کوئی خلل تو نہیں پڑ گیا، کسی واجب میں کوئی خلل تو نہیں پڑ گیا۔ اس لیے جب ہم نماز پڑھتے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد سلام کے بعد کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ عجب بات ہے نا، آپ نیکی کرنے کے بعد استغفار کیوں پڑھتے ہیں؟ کہنا کیا چاہیے؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، کہ اللہ نے نماز کی توفیق دی ہے، نماز پڑھنے لگ شکر کرنا ہے، حمد و ثنا کرنی ہے یا استغفار پڑھنا ہے؟ حمد و ثنا کب ہوتی ہے اور استغفار کب ہوتا ہے؟ استغفار کب ہوتا ہے؟ جب کہیں پر کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، کہیں پہ غلطی ہو جاتی ہے تو ہم استغفار کرتے ہیں۔ کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز حق ادا کرتے ہیں، کیا ویسے نماز پڑھتے جیسے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا اس کا حق ادا کرتے ہیں؟ کوشش ضرور کرتے ہیں کہ یقینی طور پر 100% ہم نے حق ادا کیا ہے، کہیں پر اگر 0.1% بھی کوئی خلل پڑ گیا ہو۔ نماز پڑھتے ہوئے کئی مرتبہ ہوا ہے کہ شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے اور کوئی گمشدہ چیز آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہے، کوئی ادھر ادھر کی بات آ جاتی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ خلل پڑ گیا کہ نہیں پڑ گیا؟ نماز میں کہیں پر کوئی خلل پڑ گیا ہے نا، اب کیونکہ نماز کا حق ادا کرنا لازمی ہے، تھوڑا سا خلل پڑ گیا ہے، یہ خلل کیسے دور ہوگا؟ حمد و ثنا سے، استغفار سے۔ تو استغفار ہونا چاہیے، حمد و ثنا ہونی چاہیے؟ تو استغفار سے لگ حمد و ثنا پوری ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر کیسے ادا ہوتا ہے؟ اعملوا آل داؤد شکر، استغفار عمل ہے، اپنے قول سے استغفار کرتے ہیں، وہ جو تھوڑا سا خلل تھا وہ پورا ہو جاتا ہے، اور پھر اس طریقے سے اللہ کی حمد و ثنا ہو ہی جاتی ہے، شکر ادا ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن اگر استغفار نہیں کیا تو شکر بھی نہیں ہو، کیونکہ کمی تو ویسے موجود ہے۔ دیکھیں نماز میں کوتاہی کمی دو قسم کی، ایک تو جب انسان جان بوجھ کر کوئی چیز کرتا ہے، ایک انجانے میں بھی ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات آپ کوشش کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں حکم دیا نماز پڑھنے کو، اقیم الصلاۃ، اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص شیطان بھی پیدا کیا ہے جو نماز میں خلل پیدا کرتا ہے اور اسے انسان کے اندر ڈال دیا ہے۔ ہر نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو خنزب شیطان، نام خنزب بھی بتایا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، شیطان ہے، نام کیا ہے، کرتا کیا ہے، دوڑتا کیسے، بھاگتا کیسے ہے؟ دیکھ ہمارے پاس کوئی عذر ہے؟ یعنی بیماری بھی بتا دی ہے، تکلیف بھی بتا دی ہے، علاج بھی بتا دیا ہے، اور کیا چاہیے؟ شیطان کا نام خنزب ہے، وسوسہ کرتا ہے نماز میں، نماز میں خلل پیدا کرنے کے لیے۔ اگر ایسا ہو کسی کی نماز کو خلل پیدا ہو جائے، جیسے ایک صحابی نے عرض کی تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ شیطان ہے، اس کا نام خنزب ہے، اگر تم ایسے محسوس کرو تو کیا کرو؟ نمبر ایک، اس سے پناہ، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو نماز کے دوران، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر بائیں طرف تھوڑا سا مڑ کے ایسے نماز کے دوران تھو 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 تین مرتبہ تھو تھو کرنا ہے، اپنے عمل سے دھتکار ہے، تھو تھو کر کے، تھو تھو کے لائق ہے، ایسے نہیں۔ جو نماز میں خلل پیدا کر رہا ہے اس کو سینے سے لگانا ہے کیا؟ تو تھو تھو کے لائق، تھو تھو کر دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پناہ لازمی ہے، اس کے بغیر ہم اسے اپنے قابو میں نہیں لا سکے، اسے ہم چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ لازمی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ بعض لوگ کہتے ہیں نماز میں خلل تو نہیں ہے، نہیں، نماز میں خلل یہ نہیں ہے، خلل وہ تھا جو اس سے پہلے تھا۔ یحول بین و بین صلاتی، صاحب نے یہ کہا کہ میرے نماز کے بیچ میں آ جاتا ہے، سوچ فکر اطمینان اور نماز کے جو باقی چیز اس میں کہیں پہ کوئی کمی ہو جاتی ہے، اس لیے مجھے ایک مسئلہ ہے۔ اسے جب کبھی تکلیف ہو نا کسی مسئلے میں، تو آپ فوراً رجوع کرتے ہو علماء کے پاس، تاکہ آپ کو حل بتایا جائے۔ جب کوئی تکلیف بیماری ہوتی ہے، انسان کہاں جاتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے علاج کے لیے، یا ڈینٹر کے پاس جاتا ہے، میکینک کے پاس کہاں جاتا ہے؟ لیکن مصیبت یہ ہے کہ علمی کوئی شرعی مسئلہ ہو نا، تو لوگ علماء کے پاس بہت کم جاتے ہیں، اور ڈینٹر اور میکینک کے پاس کئی لوگ جاتے ہیں، اور یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہیں سے ہمیں کوئی حل ملے گا۔ عالم کی پہچان یہ ہے، طلب علم کی پہچان یہ ہے جو حق پر ہیں، کہ آپ کو دین سے جوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. یہ علامت ہے ان علماء کی جو حق پر ہیں، جو ربانی علماء ہیں، جو قرآن و سنت پر منجو سلف پر لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، اپنی طرف نہیں بلاتے، اپنی کسی گروہ کی طرف نہیں بلاتے، صرف بغیر دلیل کے بات نہیں کرتے، لوگوں کی توجہ عام مسائل میں یا قیل و قال کی طرف نہیں کرتے، بلکہ ان کی توجہ، ان کے دل، ان کی سوچ و فکر ایک چیز سے جوڑتے ہیں، قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح. قرآن و سنت ہوگی اور صحابہ اور سلف کی سمجھ ہوگی، چاہے عقیدہ کا مسئلہ ہو، عبادات ہوں، معاملات ہوں، حسن اخلاق ہو، سلوک ہو، کہیں پر بھی آپ کو ایک ہی چیز نظر آئے گی ہمیشہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں. الغرض واپس آتے ہیں تو نماز پڑھتے کہتے ہیں استغفر اللہ. پھر شیخ صفوان شیخ ربیع حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک حدیث میں فرمایا، تو تم میں سے کوئی بھی شخص جنت میں اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جائے گا. قال ولا انت یا رسول اللہ، کہ آپ بھی نہیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ سے فرمایا میں بھی نہیں، الا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے مجھے جنت میں داخل کر دے. جنت میں داخل ہونا عمل کا بدلہ نہیں ہے، یاد رکھیں، جنت نیک اعمال کا بدلہ نہیں، نہ کبھی ہو سکتی ہے. اعمال کتنے چھوٹے ہمارے، جنت کتنی بڑی ہے، تو بدلہ تو ہو نہیں سکتا. تو پھر جنت میں جانے کے لیے، داخل ہونے کے لیے عمل کا کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا ہے ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، سورۃ النحل آیت نمبر 32 میں، جنت میں داخل ہو جاؤ تم سب، بما کنتم تعملون، اپنے اعمال کے بدلہ اعمال کے سبب. با جو ہے حلف الباء، عربی زبان میں اس کے کئی معنی ہیں، ایک معنی ہے عوض کا، بدلے کا، ایک معنی ہے سببیہ کا، سبب. تو یہاں پر با کون سی ہے؟ سببیہ، کہ انسان جنت میں عمل کے سبب، عمل کی وجہ سے داخل تو ہو سکتا ہے لیکن عمل کے بدلے داخل نہیں ہوا کبھی. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ آپ جنت، کہ آپ کے اعمال سارے کے سارے اگر دنیا کے برابر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. یعنی زندگی بھر آپ اعمال کرتے رہیں، نیک اعمال کرتے رہیں، اور ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی دیکھ لیں، چاہے آنکھوں کا نور ہو، چاہے آپ کے حسن تقوی میں شکل و صورت ہو، چاہے آپ کا سوچنا ہو، آپ کا سننا ہو، آپ کا دیکھنا ہو، آپ کا بولنا ہو، آپ کا چلنا ہو، آپ کا پھرنا ہو، آپ کا اٹھنا ہو، آپ کا سونا ہو، یہ سارے کے سارے چیزیں واللہ الگ الگ نعمتیں ہیں، اور اللہ کی نعمتیں ہم گن نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ایک نعمت، واللہ ایک نعمت کا بدلہ زندگی بھر کی عبادت ہو ہی نہیں سکتا، شکر ادا نہیں ہو سکتا. جب شکر ادا نہیں ہو سکتا ایک نعمت کا، تو پھر جنت کیسے بدلہ ہو سکتی ہے؟ ناممکن ہے. تو کم سے کم نعمت کا بھی ہم شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے. اب جنت میں داخل ہوتے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ کے فضل و رحمت سے، اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں داخل ہوں گے محض اللہ تعالیٰ کی فضل اور رحمت سے. جو حدیث میں بتا رہا تھا، پیارا قصہ ہے، اسے ترمذی بن ماجہ نے روایت کیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب اس آیت کو پڑھا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون، تو عرض کرتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ وہ ہے جو زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے؟ قال لا، قال لا یا بنت ابو بکر او یا بنت الصدیق، بات یہ نہیں ہے یا ابو بکر کی بیٹی یا صدیق کی بیٹی، ولکنه الرجل، لیکن یہ وہ شخص ہے، یصوم ویتصدق ویصلی وهو يخاف الا يتقبل منه، یہ وہ شخص ہے جو روزہ رکھتا ہے، صدقہ دیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اور اس کے باوجود ڈرتا بھی ہے کہ اسے اس کی عبادت قبول نہ ہو. اور اسے علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، سبحان اللہ. یعنی سید عائشہ رضی اللہ عنہا جب اس آیت کو پڑھا تو ظاہر یہی لگتا ہے کہ ان کے لوگوں کے بارے میں وہی ڈرتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے وضاحت کر دی ہے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، جو صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور جو لوگ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نیک عمل کرتے ہیں، ان کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کہ ان کی عبادت قبول نہ ہو. پھر شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں، دیکھیں سلف کی طرف، ابن مبارک کے فقہ اور سمجھ کو دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اس شخص کو جواب دیا، پیارا جواب دیا، اور جیسے کہتے ہیں کہ اس کی بولتی بند کر دی، اس کے بعد وہ بول نہ سکا. تو ہمارے پاس بھی ایسی سمجھ و فقہ ہونی چاہیے. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس فلیکن عندنا مثل هذا الفقه. پھر شیخ صاحب ہم میں سے کوئی شخص بھی یہ نہیں عقیدہ رکھتا کہ اس کا ایمان کامل ہے. ہمارا ایمان جو ہے، جو ہمارے ایمانی اعمال ہیں، اعمال صالح، اس میں نقص پیدا ہو جاتا ہے. ہم میں سے کون ہے جو کمال کے درجے کو پہنچا ہے؟ حداد کو طریقے کے مطابق تو یہ ہے کہ ہم سب نعوذ باللہ جہنم ہیں اور سب کافر ہیں نعوذ باللہ، کیونکہ اگر ایمان میں کمی ہو جائے تو ایمان سارا کا سارا ختم ہو جاتا ہے، اور یہی گمراہی ہے. ہمارے ایمان میں نقص پیدا ہو جاتا ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، خطا ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرے اور ہم پر رحم فرمائے اور محض اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھانپ لے. پھر امام ابن عثمان الصبونی کے جو آخری انہوں نے جو اثر کوٹ کیا ہے، فرماتے ہیں: ثم ذكر عن ابن شوذب عن محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيل عن هزيل بن شرحبيل قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع عمر الخطاب كي فرمان هنا استند كساد بيان كيه لو وزن ايمان ابي بكر بايمان اهل الارض لرجح. اگر سید ابو بکر صدیق کے ایمان کو تولا جائے تمام زمین پر اہل ایمان کے ایمان سے، جتنے مومنین موجود ہیں زمین پہ، ان کے ایمان کو تراز کو ایک پرنے میں رکھا جائے، سو بکر صدیق کے ایمان کو تراز دوسرے پرنے میں رکھا جائے، لراجح ایمان ابو بکر، تیسرے بکر کا ایمان ان سب پر راجح اور بھاری ہو جائے گا. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں سو بکر صدیق کے لیے جنت کی گواہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ سید عمر خطاب نے یہ جو بات ہے سر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ سید ابوبکر جو ہیں انبیاء کے بعد سب سے افضل عظیم انسان ہے. فافضل الناس بعد الانبیاء من الاولین والآخرین، اولین و آخرین میں سے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو سب سے افضل ہیں سید ابوبکر صدیق ہیں، جو مخلصین اولین و آخرین میں سے ہیں، ان تمام میں ابوبکر صدیق سب سے افضل ہیں. اور اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی مسائل موافقت کی ہے، جیسے کہ صلح حدیبیہ کے قضیے میں اور کچھ اور معاملات میں بھی جو کچھ آپ وسلم فرماتے تھے تو ان کے مطابق مطابقت ہوتے تھے، مخالفت نہیں ہوتی تھی. پھر شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اسناد سید عمر بن خطاب سے صحیح سند ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں سید عمر پر کہ وہ یہ بات کہے اس شخص کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی گواہی دی ہے اور فضیلت کی گواہی دی ہے، اور تمام امت پر انہیں یہ برتری بیان کی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحابہ کا عقیدہ یہی ہے، تمام صحابہ کا عقیدہ کہ افضل هذه الامة بعد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ عقیدہ کے اصول میں ہے کہ صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہے. اس عقیدہ کے اصول میں ایک یہ اہم بات شامل ہے کہ تمام امتوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے عظیم ہے، اور تمام امتیوں میں سے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے عظیم جو ہیں، سب سے افضل جو ہیں، وہ بکر صدیق ہیں، ان کے بعد سید عمر بن خطاب ہیں، ان کے بعد عثمان بن عفان ہیں، ان کے بعد سید علی بن ابی طالب ہیں رضی اللہ عنہ صحابہ اجمعین. یہ ترتیب ہے. پھر وہاں پہ عثمان الصبونی کے اس اثر پہ بات کرتے ہیں کہ سمعت ابو بکر محمد بن عبد اللہ بن محمد بن زکری الشیبانی یقول سمعت یحیی بن منصور القاضی یقول سمعت محمد بن اسحاق بن خزیمہ یقول سمعت الحسین بن حرب اخ احمد بن حرب الزاہدہ یقول اب حسین بن حرب اپنے احمد بن حرب کے تعلق سے فرماتے ہیں یقول اشہد ان دین احمد بن حرب اشهد ان دين احمد بن حرب الذي يدين الله به ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص حسين بن حرب احمد بن حرب کے بھائی ہیں احمد بن حرب اسلاف میں سے ہیں شاید کوئی بات ہے ایمان کے تعلق سے کیونکہ مرجیہ کا وہاں اس زمانے میں کافی عروج تھا موجود تھے ان کی فتنہ موجود تھا دوسری طرف خوارج کا فتنہ بھی موجود تھا تو ایمان کے تعریف میں یہ باتیں چل رہی تھیں تو کسی نے احمد بن حرب کی بات کی تو وہ بھی تو یہ کہتا ہے تاکہ لوگ اکثر جھوٹ باندھتے ہیں اہل ایمان پر علماء پر بھی تاکہ وہ ان کے کھاتے میں کسی عالم کا قول تو آ جائے نا جب کوئی ایسی بات سامنے تو ان کے بھائی نے گواہی دی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے بھائی کا دین جو ہے احمد بن حرب کا دین جو ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے ہے قیامت کے دن کہ ان کے نزدیک ایمان قول و عمل ہے بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے ایمان کی تعریف شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں یہ گواہی ہے اس شخص کے اپنے بھائی کے اس شخص کی طرف سے اپنے بھائی کے لیے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے نزدیک اس کا دین یہ ہے کہ ایمان قول و عمل ہے بڑھتا بھی کم بھی ہوتا ہے کیا یہ بھی پھر مرجی ہو جائے گا نعوذ باللہ فنسأل اللہ العافیہ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ ربیع حفظہ اللہ حدیدوں کی جنگ جو ہے ارجاء کے لیے یہ سچائی پر قائم نہیں ہے نہ دین ایمان پر قائم بلکہ فسوق اور فجور پر قائم ہے یعنی حداد بار بار کہتے ہیں مرجی فلان مرجی ہے ہم مرجی کا رد کر رہے ہیں نا تو حقیقت میں وہ سچے نہیں ہیں اپن اس دعوے میں کیونکہ اہل سنت کو مرجیہ کہہ دیا ان کے نزدیک سارے مرجی ہیں جو ایمان کی تعریف میں یہ جملہ نہیں شامل کرتے کہ حتی لا یبقی منہ شیء ایمان کم ہوتے ہیں تو اس میں سے باقی کچھ نہیں رہتا ان کے نزدیک وہ شخص مرجی ہے سبحان اللہ تو کیا مرجیہ کے خلاف ان کی جنگ سچائی پر قائم ہے وہ سچے وہ حق پر ہیں نہیں دیکھیں ارجاء کا رد حق ہے سچ ہے لیکن مرجیہ کا ارجاء کا رد کرنے والا ہر شخص سچا اور حق پہ ہوتا ہے نہیں اہل باطل بھی اہل بدعت بھی کیونکہ خوارج بھی تو رد کرتے ہیں کہ نہیں کیا خوارج اہل حق میں سے ہیں کیا خوارج جو کبیر گناہ کی وجہ سے تکفیر کرتے ہیں سب سے بڑا ان کے لیے چیلنج کون ہے مرجیہ ہے نا جو کہتے ہیں کبیرہ گناہ سے تو امام کوئی فرق نہیں پڑتا ایک طرف خوارج کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کے مرتکب کافر ہے دار اسلام سے خارج ہے یہ کہتا ہے اس کے ایمان پکا ہے ایمان سے کبھی خارج ہو نہیں سکتا ایسا ہے نا تو مرجیہ کا سب سے زیادہ رد کس نے خوارج نے کیا کہ نہیں کیا تو کیا اہل بدعت کا ہر شخص اہل بدعت کا رد کرنے والا ہر شخص حق پہ ہوتا ہے کیا حق پہ کون ہوتا ہے ہمارے پاس ترازو ہے جو منہج السلف پر قائم ہے اور وہ رد کرتا ہے وہ حق پر ہے جو منہج السلف پر قائم نہیں ہے اس کی مخالفت کرتا ہے وہ کس بدعت کا رد کرتا ہے وہ اپنے اس جزی میں سچا ہو سکتا ہے اس رد میں لیکن کیا گواہی دی جا سکتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے حق پر قائم ہے کیونکہ اس نے فلاں بدعت کا رد کیا ہے ہرگز نہیں جی بالکل ایسا بھی ہے لیکن یہاں پر بدعت سے نہیں مار رہا وہ خوارج کا قول ویسے بدعتی ہے لیکن جب خوارج کہتی ہے کہ ایمان میں کمی ہو جاتی ہے اس میں تو وہ سچے ہیں لیکن پورے ختم ہو جاتے اس میں جھوٹے ہیں پہلے علم کو اچھی طرح طلبا کو یہ جان لینا چاہیے شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں حدادیہ کے جو جنگ ارجاء کے خلاف جو ہے وہ سچائی اور دین پر قائم نہیں اور صرف فجور پر قائم ہے کیونکہ ان کے نزدیک جو اصل مسئلہ ہے وہ اہل سنت پر جنگ کو مسلط کرنا ہے جو جھوٹ اور فجور پر قائم ہے فنعوذ باللہ من شرہم نسأل اللہ ان يرد کیدہم فی نحورہم ونریح اہل السنت من شرورہم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آمين رب العالمين اور اس سے الحمد للہ یہ باب مکمل ہوا اگلے درس میں انشاءاللہ ایک نئے باب سے درس کا آغاز کریں گے کہ کسی مسلمان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جاتا کسی کبیرہ یا کسی گناہ کی وجہ سے اگلے درس میں انشاءاللہ اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے واللہ اعلم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك سوال ہے ہمارے اعمال کس حد تک ریاکاری یا اخلاص کی کمی ہو جاتی ہے، ہمیں کیسے علم ہوگا اس بات کا؟ جبکہ غالب عبداللہ بن عباس عنہ کا قول ہے کہ شرک اصغر رات کے اندھیرے میں ایک کالی چٹیل پتھر پر چلنے والی چونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیف ہے۔ جی بالکل، انسان کو ہمیشہ اپنے دل کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ریا کبھی بھی داخل ہو سکتا ہے، جیسے جراثیم، بیکٹیریا اور وائرس داخل ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کے خلاف کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں نا۔ جہاں پر کوئی کھانس رہا ہوتا ہے تو ہم ماسک استعمال کیوں کرتے ہیں، پروٹیکشن کے لیے کرتے ہیں۔ تو انسان ہمیشہ اپنے ایمان کا جائزہ بھی لیتا ہے اور اسے مضبوط کرنے کے لیے ہر اقدام، ہر کوشش کرتا ہے تاکہ اس کا ایمان محفوظ رہے۔ تو ریاکاری کبھی بھی کسی دل کے داخل ہو سکتی ہے۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم دیکھیں کہ ریاکاری ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہمارا اس کے مقابلہ کرنا لازمی ہے۔ جب عبادت میں آپ داخل ہو جائیں، مثال کہ نماز پڑھیں، اللہ اکبر کہہ دیا ہے، اب آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ریاکاری سے بھی بچنے کی فکر آپ کو ہونی چاہیے مکمل اخلاص کے لیے، اسے کہتے ہیں فل کنسنٹریشن کے ساتھ۔ جب کنسنٹریشن میں تھوڑی کمی ہو جاتی ہے، توجہ میں تھوڑی کمی ہو جاتی ہے، پھر شیطان خنزیر بھی حملہ کرتا ہے، پھر ریاکاری بھی ہو جاتی ہے، پھر شر کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو اس لیے اسے بچنا بہت لازمی ہے۔ ایک انسان زندگی بھر کے نیک اعمال میں ریاکاری کرتا رہا ہو اور اسے آخری وقت میں احساس ہو تو کیا اس کی توبہ کرنے سے اور اللہ کا سچا خوف رکھنے کے باعث اس کے پچھلے ریاکاری اور اعمال پھر سے اللہ تعالیٰ خالص عمل میں تبدیل کر دے گا؟ بالکل۔ دیکھیں، سچے توبہ سے آپ کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا دے گا۔ سورہ فرقان میں کیا ہے کہ آپ کے وہ برائیاں جو ہیں، جب آپ توبہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ یعنی 100 برائی تھی سچے توبہ کی تو 100 نیکیاں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کرم دیکھے، سبحان اللہ۔ تو اگر کبھی ریاکاری ہو گئی ہے، انسان نے سچی توبہ کی ہے، تو اللہ کا خاص کرم، اللہ چاہے تو اتنا ہی وہ واپس کر دے، اعمال اسے زیادہ بھی دے دے۔ یہ ڈپینڈ کر آپ کی توبہ کتنی سچی ہے، اس کے مطابق ہے۔ کہیں قیامت کے روز ہوا منصور تو نہ ہو جائیں گے، نہیں، اعمال وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، اگر کوئی توبہ نہ کرے، گناہوں میں پڑتا رہے، اس کی فکر بھی نہ ہو، اس کی پرواہ بھی نہ ہو، تب تو اعمال ریاکاری سے اعمال کارات ہو جاتے ہیں۔ ریاکاری سے کسی عمل میں اگر ریاکاری داخل ہو جائے، عمل کارات ہو جاتا ہے۔ اب کسی نے توبہ کری، سچی توبہ کر لی ہے، تو سچی توبہ کے لیے، جس نے سچی توبہ کی ریاکاری سے، جس گناہ سے جو اس نے کیا ہے، جو اس کو پتہ ہے، تو اللہ کا فضل عظیم ہے، بہت وسیع ہے، اللہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل اتنی وسیع اور عظیم ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے جو ہمارے ذمہ کام وہ کرنا ہے، جو اللہ کیسے پور دی وہ اللہ جانے، اس کا کام جانے۔ ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو، توبہ کا حق ادا کرو، اللہ پہ چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ الذین ذکر وجت قلوبهم، اس آیت کے مطابق دل میں ایمان کا بڑھنا بھی عمل ہے۔ روز قیامت کے میزان میں دل کے ایمان کا بھی الگ سے وزن کیا جائے گا، یا اس کا تعلق دنیا میں کیے گئے اعمال سے منسلک ہے۔ کیونکہ بعض اوقات انسان بہت سے اعمال صالحہ کرنے خواہش مند ہوتا ہے، لیکن عمل نہیں کر پاتا۔ دیکھیں بھائی، یہ ایمانیات کے معاملے اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ کوئی شک نہیں، عمل کا اپنا وزن ہوتا ہے، انسان کا اپنا وزن ہوتا ہے، اور اس کے ایمان کا اپنا وزن ہوتا ہے۔ ہمارے ذمے جو کام ہے، پھر سے عرض کرتا ہوں، ہمارے ذمے جو کام وہ کرے، جو اللہ کے سپرد ہے، کتنا اجر ہوگا، کتنا نہیں ہوگا، کیا کتنا اللہ کا رحمت وسیع ہے، کتنا وزن ہوگا، کس چیز کا ہوگا، وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ بعض کا چھوٹا سا عمل بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت پسندیدہ ہوتا ہے، اجر بھی بہت زیادہ دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ، ایک درہم 1000 درہم کے آگے چلا گیا، ایک درہم افضل ہے، 1000 درہم افضل ہے۔ ایک شخص نے 1 درہم دیا، دوسرے نے 1000 درہم دیا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک والا زیادہ افضل ہے۔ کیوں؟ اخلاص، اور دوسری بات، اس کے پاس 2 تھے، 1 الگ راستے میں دے دیا، 1000 بعد بہت، 1000 تھے، 1000 دے دیا، افضل کون ہے؟ تو اس لیے آپ عمل کو دیکھیں۔ اچھا، بعض نیکیاں ایک نیکی بدلا، ایک نیکی کبھی نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ جب اللہ نیکی قبول کرتا ہے، اس کا جو اجر ہے وہ ایک نیکی نہیں ہوتا، دگنا ہوتا ہے، 10 گنا ہوتا ہے، 700 گنا ہوتا ہے، یا الی ما شاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، اب کون سے نیکی ہم نے کب کیسے کرنی ہے، اور اس پہ کیا ہمیں اجر ملے گا؟ نیکی ہم نے کرنی ہے، اجر اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے، عبادت کی شرطیں جو ہیں، ارکان، واجبات، سنن، بہترین طریقے سے ہم نے عبادت کرنی ہے، سنت کے مطابق، اور اس کے ساتھ ساتھ شرک بدعات خرافات سے اجتناب کرنا ہے. یاد رکھیں اس کا الگ سے آپ کو اجر ملے گا. دیکھیں اس وقت جب کوئی شخص حرام نہیں کرتا, پتہ ہے آپ کو مفت کا اجر مل رہا ہے. جو شراب نہیں پیتا اس لیے کہ اللہ نے حرام کی ہے, اجر ہے کہ نہیں؟ دیکھ انما الاعمال بالنیات. جو شراب نہیں پیتا کیونکہ یار صحت کے لیے مضر ہے, اگر صحت مضر نہ ہوتی تو چلو چکھ لیتے کبھی, کو ٹکے کا اجر ملے گا اسے؟ ٹکا بھی نہیں ملے گا. کیوں؟ کیوں اللہ نے اسے چھوڑے نہیں. تو اللہ کے لیے کسی برائی کو چھوڑنا بھی, یہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے. اس لیے اہل ایمان جو ہیں, دیکھیں ایمان ایک بہت بڑا اللہ کا انعام اور احسان ہے مومنوں پر. بعض اوقات اس ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے لیے ایسے خیر کا دروازہ کھول دیتا آپ کو پتہ نہیں چلتا. خاموشی سے آپ کی نیکی میں اضافہ ہوتا ہے. آپ کچھ بول نہیں رہے, کچھ کر نہیں رہے, کیونکہ ترک بھی عمل میں سے ہے. پتہ ہے جب آپ کس برائی کو چھوڑتے ہیں تو ترک العمل من العمل, وہ بھی عمل میں سے, اس کے بعد الگ سے آپ کو اجر ملے گا, بشرط یہ کہ اللہ کے لیے چھوڑا ہو. ہم جو آپ کے درس کا ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک انتظار کرتے ہیں, کیا وہ وقت عبادت اور عمل صالح میں لکھا جائے گا؟ شیخ صاحب ایک جمعے سے اگلے جمعے تک کا وقت کافی طویل محسوس ہوتا ہے, ظاہر ہے اگر ممکن ہو سکے تو ایک ہفتے میں دو لیکچر دے دیا کریں. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آسانی کریں ہم سب کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں اور بہنوں کے حضر سمے کے وقت میں اور ان کے عمر میں, ان کے عمل میں, کہ علم اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اور مزید توفیق عطا فرمائے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم کوتاہی ہم سے بھی ہو جاتی ہے, وقت کی قلت ہے, ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے. کوشش تو ہے لیکن دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا انشاءاللہ ہو جائے گا. ابھی تو جتنے ہو رہے اس پہ گزارا کرتے ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا انشاءاللہ. میرے سوچ میں ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ کسی دن میں اگر عشاء کے بعد بھی کبھی ہو جائے تو ایک یا دو درس انشاءاللہ پھر کرتے ہیں. ویکینڈ میں تو مشکل ہو جائے گا کیونکہ جمعہ ایک دن ہوتا ہے فیملی کے لیے, اس میں تقریباً صبح کو درس ہوتا ہے, پھر شام کو تو مشکل ہو جائے گا, نہیں ہو سکتا. تو باقی کوئی دن دیکھتے ہیں, اللہ آسانی کرے. بارک اللہ فیکم. ہم جو اللہ کی وحی لکھتے ہیں اپنے قلم سے, اپنے قلم سیاہی اور صفحات پر قرآن و سنت اور علماء کے بولنے کے الفاظ کیا, یہ سب قیامت کے دن ہمارے گواہ ہوں گے. جو وقت اشیاء اللہ کے دین کے علم میں استعمال کی جاتی ہیں وہ سب گواہی دیں گے ہمارے لیے. پھر زمین گواہی دے گی, بہت ساری چیزیں گواہی دیں گے, اللہ کرم یہ بھی گواہی دے دیں گے, اللہ اعلم. لیکن یہ آپ کی نیکی کبھی ضائع نہیں ہوگی. آپ یہ دیکھیں جو آپ نے لکھا ہے, جو آپ نے کہا ہے, جو آپ نے کیا اللہ تعالیٰ کے لیے, وہ کبھی ضائع نہیں ہوگی. اس پر آپ کو یقین ہونا چاہیے. باقی کب کون کیسے کیا گواہی دیں گے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو آپ لکھیں, آپ علم حاصل کریں, لیکن یہ اچھی طرح جان لیں جو ہم لکھ رہے ہیں, جو ہم کہہ رہے ہیں, جو ہم سمجھ رہے ہیں, اس پہ عمل کرنا لازمی ہے. صرف لکھنے کی حد تک, سننے کی حد تک کافی نہیں ہے. اس لیے پچھلے درس میں نے سوال کیا تھا کہ ہم علم حاصل کیوں کرتے ہیں, اس علم سے کیا ہمیں صرف انفارمیشن حاصل کرنی ہے, معلومات حاصل کرنی ہے, یا اصل مقصد اس سے بہت ہی کہیں بڑا ہے. پھر اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں کہ اس مقصد کو پایا ہے کہ نہیں پایا ہے. مجھے نہیں پتا کہ بعض ساتھیوں نے اس کے بارے میں سوچا ہے یا نہیں سوچا ہے. ایک ہفتہ اور دے رہا ہوں سوچنے کے لیے, واجب ہے یہ سمجھ لیں. اگلے درس میں اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. ہم علم حاصل کیوں کرتے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے, ہم یہاں پر کیوں آتے ہیں, جمعے سے جمعے تک بھائی انتظار کرتے ہیں, اللہ کو جزائے خیر دے اور ان کے علم میں اللہ تعالیٰ مزید حوصلہ اور ترقی عطا فرمائے, اور تمام بہن بھائی اور حضور سامعین کو بھی. ایک جو تڑپ ہوتی ہے علم کی بہت اچھی بات ہے, لیکن اس تڑپ کے ساتھ کیا جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں, جو اصل مقصد وہ حاصل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے, اصل بات یہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں, امید بھی ہے الحمدللہ تمام بھائی بہنوں حاضر سامعین سے کہ وہ مقصد کو حاصل بھی کر رہے ہیں اور اس کے لیے جد و جہد بھی کر رہے ہیں. واللہ اعلم. کیا ہم یہ دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں ان لوگوں میں بنا دے جو قیامت کے دن مسلمانوں کی شفاعت کر سکیں؟ پھر ہم اس قابل تو ہوں کہ ہم نیک عمل کرنے کے قابل ہوں, اپنی اصلاح ہم کر سکیں خود, اور لوگ ہمارے لیے کوئی شفیع ہو جائے. دیکھیں ہم جتنی بھی بڑے عالم ہو جائیں یا طلاب علم ہو جائیں, ہم پھر بھی بہت کمزور ہیں، مسکین اور حقیر ہیں، فقیر ہیں ہم لوگ، تو ہمیں اشد ضرورت ہے کوئی ہمارے کوئی سفارش کر دے تاکہ ہمارا کوئی بیڑا پار ہو جائے. کسی اور کے لیے شفیع بننا بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا درجہ. اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، احکم الحاکم ہے، اور ارحم الراحمین بھی ہے، اس کا فضل بہت عظیم ہے. اگر یہ درجہ ملے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمارا اتنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بخش دے، اور ہمیں اگر کہیں پہ کوئی کمی ہو جائے تو اعمال صالحہ میں سے یا کسی جو اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سفارش ہو، اور خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم سفارش و شفاعت ہمیں نصیب فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب.